جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دارالعطا اہل سنت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو کچھ ہم علم سیکھیں رب کعبہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود شریف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو بطور خاص ہم سلسلے میں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور مفتی حسان صاحب آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں،
جزاک اللہ،
اور ان سے انشاءاللہ جوابات کا سلسلہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات کی صورت میں بھی سوالات موجود ہیں، تو آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا نام رفیع اللہ عطاری ہے، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا نوجوان نسل کی رہنمائی کی غرض سے قرآن تعلیمات اور اسلامی واقعات پر فلمیں بنانا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔
جی، نوجوانوں کے لیے، اور انہوں نے اپنی ایک نیت کیا، اس نیت کے لیے کہ لوگ دین کو سمجھیں، اس طور پر یہ قرآن واقعات پر مشتمل فلمیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فلمیں جو بنائی جائیں گی اور بنائی گئی ہیں، تو ان کے اندر جو معاملات اور جو خرابیاں ہیں وہ کسی بھی عقل والے کے اوپر مخفی نہیں ہیں، چھپی بھی نہیں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا خرافات ہوتی ہیں اور کیا باتیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں، اور کون سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسی مقدس ہستیاں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر بھی ان کرداروں کو لیا گیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایسے کردار کے جو فساق و فجار تھے اور جن کی زندگی خرافات کے اندر گزر رہی تھی اور گزر رہی ہے، انہوں نے ان مقدس ہستیوں کا رول ادا کیا، اور پھر اس کے بعد وہی دوبارہ ان کی اسی طرح کے معاملات۔ پھر اس کے اندر میوزک کا ہونا، پھر خواتین کا ہونا، بے پردگی کا ہونا، یہ تمام چیزیں کسی کے پر مخفی نہیں ہیں۔ تو نوجوان نسلیں اس کے ذریعے سے ہی اصلاح حاصل کریں ایسا نہیں ہے، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں تبلیغ کی اور انفرادی کوشش کی، سمجھانے کی، ایسے طریقے موجود ہوتے ہیں کہ جس میں کسی طرح کی خرافات کا ہمیں سہارا نہ لینا پڑے، اور اس کے بغیر بھی نوجوان نسل کو سمجھایا جا سکتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے اور سمجھی گئی ہے۔ تو ان طریقے کار کو اختیار کریں، دعوت اسلامی کا طریقے کار ہمارے سامنے ہیں، لاکھوں نوجوانوں کی اصلاح ہوئی ہے۔
بالکل،
کون سی انہوں نے فلمیں دیکھ کر اس طرح کی اپنی اصلاح کی ہے، بیانات سن کر، علماء سے ملاقات کر کے، مبلغین کی جو انفرادی کوشش ہے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کی اصلاح ہوئی۔
بلکہ میڈیا کی طرف بھی کہیں تو یہ الیکٹرانک ہمارا مبلغ اور مدنی چینل کے ذریعے سے بھی
کوئی ایسی ہمیں خرافات میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر موویز بنائی جائیں اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہی دی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سیرت الانبیاء کے نام سے کتاب موجود ہے، اس کا مطالعہ کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری معلومات آپ کو آسان لفظوں میں حاصل ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو نیاز فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں کچی پیاز وغیرہ اگر رکھ کر اس پر کوئی فاتحہ، دیگر کھانوں کے ساتھ یہ بھی ہو، تو کچی پیاز پر فاتحہ ہو سکتی؟
فاتحہ دیکھیے، ہر حلال چیز کے اوپر ہو سکتی ہے، پاکیزہ چیز کے اوپر ہو سکتی ہے، تو کچی پیاز کو ناپاک نہیں ہے یا حرام نہیں ہے، اس کو کھانا بھی جائز ہے۔ صرف یہ کہ اس کو کھا کر مسجد کے اندر جانا یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو، لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کھائے اور اس کے بعد ان سے گفتگو کرے اور ان کے لیے مشکل کا سامنا ہو، تو یہ نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کچی پیاز کھاتا ہے اور اس کے بعد اچھی طریقے سے اپنے منہ کو صاف کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر اس کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ مسلمانوں میں عام طور پہ اس طرح رائج نہیں ہے کہ وہ کچی پیاز کو سامنے رکھ کے فاتحہ دیتے ہوں. وہ جو چاول ہوتے ہیں یا جو بھی چیز نیاز میں بنائی جاتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں, اس کے اوپر فاتحہ دیتے ہیں. تو جس کا رواج ہو, جو چیزیں چل رہی ہیں اسی کو اختیار کریں, بغیر کسی وجہ کی یہ چیزیں نہ رکھیں.
ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف.
آپ کی خدمت عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح سویرے سویرے اٹھتا ہے, نماز سے پہلے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے سجدے کے لیے, تو وہ اٹھتا ہے اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اس کافی دیر ہو جاتی ہے, کافی لمبا ٹائم ہو جاتا ہے, تو اس میں اس کے نماز کے بعد نیند کا غلبہ آ جاتا ہے, بندہ تلاوت تھوڑی سی کرتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, تو نماز کے بعد کا سونا کیسا ہے؟ ایک بندہ ٹائم سوا سات ختم ہوتا ہے تو بندہ 7 بجے یا 7:45 بجے نماز کے بعد سو جائے, یہ سونا کیسا؟
ٹھیک ہے, نماز کے فجر کے فوراً بعد کوئی سوتا ہے یا نماز کا ٹائم ختم کرنے کے بعد سونا ہے, کیا ہونا چاہیے؟
ہونا تو یہ چاہیے کہ فجر کے بعد اشراق چاش پڑھ کے پھر سوئیں, یعنی جب سورج طلوع ہو جائے, سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق چاش پڑھ کے پھر سوئیں, کوشش تو یہ کریں. لیکن اگر کوئی شخص فجر پڑھ کے بھی سو جاتا ہے, بالخصوص نیند اس کی آنکھوں پہ غالب آ رہی ہے, تو ویسے بھی گناہ نہیں ہے کسی کا سونا. البتہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کر جب سورج طلوع ہوتا ہے اتنا جو وقفہ ہوتا ہے, اس وقت کے اندر رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ندائیں ہو رہی ہوتی ہیں, رزق کی تقسیم کاری ہو رہی ہوتی ہے, تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت میں بندہ جاگا رہے. لیکن اگر وہ سو جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, بلا وجہ نہ سوئے تو اچھا ہے.
ٹھیک ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ راستے میں جب ہم جاتے ہیں تو کئی لوگ سلام کرتے ہیں, تو کیا ہر ایک کے سلام کا جواب ہمیں پھر دینا چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟
دینا چاہیے کی بات کہیں گے تو دینا چاہیے,
ٹھیک,
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے سلام کا جواب نہ دیں. ایک ہوتا ہے سلام کا واجب ہونا.
اچھا, انہوں نے بھی ساتھ ایڈ کیا, دینا بھی چاہیے اور یہ واجب کے زمرے میں آئے گا, کیا کہیں گے؟
ایک ہوتا ہے سلام کا جواب جو واجب ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
واجب ہوتا ہے وہ جدا گانا چیز ہے, وہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ سلام تحیت یعنی ملاقات کا سلام جو ہوتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے. ایک شخص کسی سے ملاقات کے لیے گیا ہے یا کوئی شخص ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا ہے, لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں, اس وقت اس کو جو سلام کیا جاتا ہے تو پھر اس کا جواب یہ دینا واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ چلتے پھرتے اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جواب نہ دے. جواب دے گا, اس سے ادائیگی, سنت کی ادائیگی بھی ہوگی, ثواب بھی ملے گا اس کو, اور دوسرا یہ کہ جواب نہ دینے کے اندر فتنے بہت سارے ہیں. یعنی چلتے چلتے اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی نے سلام کیا, اگر اس کی جگہ آپ سلام کریں اور اس کو یہ مسئلہ معلوم ہو
کہ سلام کا جواب
یہاں پہ واجب نہیں بنتا, وہ آپ کو جواب نہ دے, تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کو بہت برا لگے گا. عجیب متکبر آدمی ہے, مجھے دیکھ بھی رہا ہے, اور اس کو تکبر اور غرور دیکھیں کتنا ہے کہ مجھے دیکھنے کے بعد, میرا سلام سننے کے بعد مجھے جواب نہیں دے رہا. تو آپ کے دل میں یہ بات آئے گی, تو اسی طرح جو شخص جو آپ کو سلام کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی.
ٹھیک ہے,
اس کے دل کے اندر بھی یہ بات آ سکتی ہے, تو یہ فتنوں کو پیدا کرے گا, لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا کرے گا. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی عذر نہیں ہے, سنا ہی نہیں مثال کے طور پر آدمی نے, اب وہ معذور ہے اس حوالے سے, ورنہ بہرحال جواب ہمیشہ دینا چاہیے کہ اس میں ثواب تو ہے ہی. جب آپ جواب دیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بہر صورت ملے گا. اور ہمارا دین فقط یہ نہیں سکھاتا کہ یہ چیز واجب ہے تو یہ کرنا ہے, یہ فرض ہے تو کرنا ہے, یہ لازم ہے تو کرنا ہے. اخلاقیات, ہمارا دین بنیاد ہے ہمارے دین کی اخلاقیات, تو وہ سکھائی جاتی ہیں. جو چیز مستحبات ہوتی ہیں, جن کا کرنا بہتر ہوتا ہے, جن سے بچنا بہتر ہوتا ہے, یہ ہمارے دین کی بنیادی چیزوں کے اندر ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں. تو ہر چیز کو واجب کے پلڑے کے اندر نہیں تولا جاتا, بلکہ کچھ چیزیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں, معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں, جن کا کرنا یہ معاشرتی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے بہت ضروری ہوا کرتا ہے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور یہ بھی میرا خیال مفتی صاحب ایک پورا ٹاپک ہے کہ کب سلام کرنا چاہیے, کن کو کس وقت. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, علم دین پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اب ایسے میں کوئی شخص آتا ہے تو یعنی سلام کرنے کے بھی احکام سیکھنے چاہیے نا, کہ کس وقت وہ سلام کریں, اور پھر خود ہی ناراض ہو کر بیٹھ جائے کہ بھئی یہ درس بھی ہو رہا تھا, یہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا کہ سلام کا مجھے جواب نہیں ملا, تو یہ سیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ ہی پوچھ رہے ہیں, بالفرض اب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ اس دوران کوئی آئے تو کیا کرے؟
دیکھیں سیکھنے کی بات تو الگ ہے,
ٹھیک ہے,
یہ سیکھنا واقعی چاہیے کہ کہاں سلام کرنا ہے کہاں سلام
نہیں کرنا.
نہیں کرنا ظاہر ہے کہ جیسے نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم سلام نہیں کریں گے, اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت اسے سلام نہیں,
ذکر و اذکار کر رہے ہیں بیٹھے
مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ذکر و اذکار کر رہا ہے تو اس وقت اس کو سلام نہیں کیا جائے گا, تو یہ سیکھنا چاہیے. لیکن وہ جو پہلا پہلو ہے نا وہ زیادہ اہمیت کا حامل,
ٹھیک
ہے, اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ آج کل کون سلام کرتا ہے, ایک تو سلام کی ویسے ہی قلت ہے, لوگ سلام کہاں کرتے ہیں, نعوذ باللہ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو گالی سے ابتدا کرتے ہیں, سلام سے کہاں ابتدا کرتے ہیں. تو یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ سلام کر رہا ہے, اول تو وہ سلام کرنا صحیح آتا نہیں ہے, لیکن جس طرح بھی سلام کر رہا ہے کم از کم سلام تو کر رہا ہے آپ کو, تو آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں. اور دوسرا یہ کہ واقعی سیکھنا چاہیے کہ سلام کہاں کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو آدمی وفات پا جاتا ہے اس کے روزوں کا فدیہ اس کی اپنی کوئی چیزیں بیچ کر وہ ادا کیا جا سکتا ہے, اور یہ کس کو دینا چاہیے, کوئی وضاحت فرما دیں.
تو بہت ڈیٹیل والی بات ہے کہ اصل میں وہ چیزیں جو چھوڑ کے گئے ہیں اس سے پہلے وہ کچھ وصیت کر کے گئے ہیں یا نہیں کر کے گئے,
ٹھیک ہے.
دوسرا اب یہ وصیت مثال کے طور پہ نہیں کر کے گئے, اپنے طور پہ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں اب یہ اس کا مال نہیں رہی بلکہ یہ ورثہ کا مال ہو گئی ہیں. تو اب دیکھا جائے گا کہ ان تمام ورثہ کے اندر اگر سارے کے سارے بالغ ہیں اور سب اپنی مرضی سے یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو بیچ کر اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر سارے بالغ نہیں ہیں ان کے درمیان کوئی نابالغ ہے تو نابالغ کے حصے کو جدا کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد بیچ کر اس کا شرعی حلہ یا جو فدیہ ہوتا ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, مزید کال.
میرا نام محمد نیب اللہ ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. میرا مفتی صاحب جی آج گیا کہ ہم نے پتیلے میں پانی پڑا ہوا تھا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تھا تو اس میں چھپکلی گری ہوئی مر گئی تھی, لیکن پانی جو آیا تھا وہ ذرا گرم تھا, تو اب یہ پانی جو ہے وہ پاک ہو گیا, وہ ہم نے پھینک دیا ہے پانی, لیکن جو پتیلا ہے وہ پاک ہو سکتا تو کیسے کریا جائے, اب پتیلا پھینک دیا جائے گا یہ بتا دیجیے.
پتیلے کو کیوں پھینکنا ہے اس کا حل پوچھئے. پانی تو کہہ رہے ہیں کہ پھینک دیا, اور کیا پتیلے پانی ناپاک ہو جائے گا جب چھپکلی مر گئی؟
ویسے تو ناپاک نہیں ہوتا, ظاہر ہے کہ جب تک وہ پھولے گی پھٹے گی نہیں اس وقت تک تو اس کے ناپاکی کا حکم نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب چھپکلی گری ہوئی ہو تو کون اس پانی کو استعمال کر سکے گا, اگرچہ کہ اگر بالفرض طبی اعتبار سے اس میں نقصان نہ بھی ہو تو ہی اتنی کراہت اس سے ہوگی اور ایسی گھبراہٹ اس سے ہوگی کہ بندہ استعمال نہیں کر سکے گا, اس پانی کو پھینک دیا تو ان کے اوپر کوئی حکم تو ہم نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے, لیکن بہرحال پتیلا پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو پاک کرنے کے جو طریقے کا ویسی پاک ہے وہ, جب اس میں پھولا پھٹا نہیں ہے وہ جانور وہ جو چپکلی تھی پاک تو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ طبیعت اس میں کھانے پینے کے لیے پکانے کے لیے کچھ مانے گی نہیں, تو اچھی طریقے سے اس کو دھو لیں گے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا, استعمال آپ کر سکیں گے.
عورت کو اگر راستے میں کوئی غیر مرد ملتا ہے تو کیا یہ سلام کر سکتی ہے؟ خواتین کی طرف سے سوال ہے.
نہیں کر سکتی. عورت کو سلام کرے, مرد کو سلام کرے,
ٹھیک
ہے. اگر کرنا ہے تو اپنے بھائی کو سلام کرے, اپنے شوہر کو سلام کرے, اپنے والد کو سلام کرے, اپنے بچوں کو سلام کرے, غیر محرم کو سلام کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟
ٹھیک ہے, شوہر کو بھی سلام کرے, شوہر بھی اپنی بیوی کو سلام کر سکتے,
بالکل کرنا ہی چاہیے. گھر میں داخل ہو کر تو پہلا کام ہونا چاہیے وہ ہونا ہی سلام چاہیے, کہ اس سے برکتیں بھی ہوتی ہیں سلامتی بھی
عاجزی میں بھی اضافہ ہو گیا. عاجزی تو ویسے سلام کرنے والے کا جو ابتدا اب کہا گیا ہے کہ جو جس کی طرف سے سلام ہوتا ہے اس میں عاجزی کا وصف ہے, تبھی تو سلام زیادہ
سے بری ہو گیا, وہ
ثواب بھی زیادہ ملتا ہے.
یعنی وہ نیت اچھی کرنی چاہیے. اب سلام ادھر منہ رکھ کے آپ کر رہے ہیں, بیوی ادھر کھڑی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
اچھا,
جس سے پتا چلے کہ سلام بھی صرف وہ روٹین وائز میں کر رہا ہوں باقی ہوں ناراضی, تو ایسا نہ ہو, بلکہ سلام ایسا ہو کہ جس سے واقعی سلامتی بھی نازل ہو اور گھر کا ماحول بھی سلامتی والا ہو جائے.
ماشاءاللہ. اور یہ عادت بنانی چاہیے. ہم بس وقت بچوں کو تو سکھا دیتے ہیں لیکن شاید بڑوں کے اندر بھی اس چیز کی بہت حاجت اور ضرورت ہے. بچے بھی اگر کہیں سے پڑھ کے آتے ہیں, حسان صاحب ان کو بھی اسکول والے بھی بتا دیا, ٹیوشن والوں نے بھی بتا دیا کہ جاتے ہی سلام کرنا ہے, تو وہ بھی ایک روٹین وائز ہو جاتا ہے. ان کو بھی کوئی اگر توجہ نہ دے تو یہ انداز کیسا ہے؟
سکھانا چاہیے. ویسے بھی ہر نیکی کے حوالے سے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہر نیکی کرتے ہوئے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں, لیکن بہرحال چھوٹے بچے ہیں تو اگر وہ اس طرح بھی سلام کرتے ہیں کہ ان کی توجہ نہیں تو بھی ان کی عادت یہ اچھی عادت ہے,
لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کو جواب بھی دیا جائے.
ان کو جواب بالکل جواب دیا جائے, اہتمام کے ساتھ جواب دیا جائے ان کو, بلکہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بچوں کو سلام خاص طور پہ کریں
ماشاءاللہ،
تاکہ ان کی عادت بنے جواب دینے کی بھی.
ماشاءاللہ. جی مزید کال.
میرا نام اظہر حسین عطاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، مجھے ایک انشورنس کمپنی کی طرف سے جاب آفر ملی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ انشورنس کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
انشورنس کے اوپر بہت دفعہ ہم نے پروگرام میں ایک اندر گفتگو کی ہے، لائف انشورنس بھی ہو یا چیزوں کی انشورنس، تو جاب کرنے کے حوالے سے کیا حکم؟
جاب کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
ٹھیک.
اگر ان کو کوئی ناجائز کام اس کے اندر کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر تعاون کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جاب ناجائز ہوگی، اس کی اجرت بھی ناجائز ہوگی. اور اگر جائز کام کرنا پڑتا ہے، کوئی ناجائز کام ان کو نہیں کرنا پڑ رہا اس میں، تو وہ نوکری بھی جائز ہوگی.
ڈرائیور ہیں، چوکیدار ہیں، کیا بننا چاہ رہے ہیں یا کس
بتائیں گے تو پتہ چل سکے گا.
ٹھیک. تو اچھا سوال آپ کا ہے اور جذبہ بھی ہے، ہونا یہی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ برسوں کام کر لینا، پھر اسی میں لگے رہنا، پھر کہنا آپ تو بہت عرصہ ہو چکا، پہلے پوچھا نہیں تھا، تو اس وقت یاد نہیں تھا، کچھ عالم کوئی عالم صاحب ملے نہیں ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کام کرنے سے پہلے ہی اس کی رہنمائی لے لی جائے، تاکہ پھر رزق کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے وہ بھی مسئلہ اپنی جگہ جو ہے وہ درست رہے، اور بعد میں پچھتاوا بھی کسی طرح کا نہ ہو. مزید کال.
کہ قضا نمازیں پڑھنے کا کیا طریقہ، کہ زندگی کے بندے کی کوئی قضا نمازیں رہے گی پتہ بھی نہیں ہے، کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے؟
جی مفتی صاحب، بہت سے لوگوں کی گویا کہ انہوں نے ترجمانی کی ہے، لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کتنی نمازیں ہماری.
اس پر ظن غالب کرنا ہوگا، یعنی آپ کو سوچنا ہوگا کہ کتنی زیادہ سے زیادہ مجھ پر نمازیں قضا ہیں، یعنی کتنی مجھ سے چھوٹی ہیں، اس کا آپ کو حساب لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر عمر آپ کی 50 سال ہے، اور آپ نے 30 سال کی عمر سے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، تو آپ کی پچھلی نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں وہ 12 سال سے آپ حساب لگا کے 18 سال کی نمازیں ادا کر لیں، یا بیچ میں کبھی پڑھتے رہے کبھی نہیں پڑھتے، تو اندازہ لگائیں کہ کتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہوں گی، کتنے سال کی نمازیں چھوڑی ہوں گی، تو ان کی توبہ کریں پہلے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اس کو ادا کرنا یہ شروع کریں. تو جہاں آپ کا ذہن جمتا ہے، جہاں سوچ جمتی ہے کہ بھائی اتنی زیادہ سے زیادہ میری قضا ہوئی ہوں گی، تو اس کو آپ لے لیجئے. اور پھر اس کے اوپر کچھ آسانیاں شریعت مطہرہ کی طرف سے ہیں کہ جب بہت زیادہ قضا ہوں تو پھر اس صورت میں جیسے رکوع کے اندر 3 سبحان ربی العظیم کی جگہ 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یوں ہی سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 3 کی جگہ 1 پڑھ سکتے ہیں. البتہ اتنی احتیاط ضروری ہے کہ جب رکوع میں جائیں گے تو اس وقت شروع کریں گے تسبیح، اور رکوع میں کھڑے ہونے سے پہلے پہلے عظیم کے میم کو آپ نے ادا کر لیا ہو. اسی طرح سجدے کا معاملہ ہے، اور بھی رعایت اس کے اندر موجود ہیں. تو امیر السنت کا ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، وہ آپ حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو بآسانی اس میں معلوم ہو جائیں گی.
اس کے کچھ سال شروع کے مائنس بھی کرنے ہوں گے
بلوغت سے پہلے کے. اب اگر یاد ہے مرد ہے تو مرد کا جو
کب بالغ ہوئے ہیں،
مرد کا 12ویں سال سے شروع ہوتا ہے کہ 12 سے لے کے 15 کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے. اگر یاد ہے تو پھر وہ آپ اتنا ہی مائنس کر لیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر 12 سال مائنس کر لیں آپ. اور عورت کا 9 سال سے 15 کے درمیان یہ بلوغت کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 9 سال مائنس کر لیں.
مختصر سوال ہے میسج میں، یہ کہتے ہیں کہ عورت کا ماموں اس کا محرم ہے اور پھوپھا یہ نامحرم ہے، اگر کوئی عورت کا ماموں اس کا پھوپھا بھی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ اس
عورت کا ماموں اس کا پھوپھا بھی ہو،
جی ہاں
ہاں، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر.
ماموں بھی ہے،
دونوں ہو سکتا ہے. یہ
تو نامحرم ہوگا،
نامحرم تو نہیں ہے نا، جب وہ اس کا محرم ہے، ماموں ہونے کی حیثیت سے محرم ہے، تو اب چاہے وہ کوئی اور رشتہ کسی بھی طرح کا قائم ہو جائے اس سے، تو وہ اس کے محرم ہونے سے خارج نہیں ہوگا، وہ اس کا محرم ہی رہے گا.
ٹھیک ہے جی، مزید کال.
ضلع بالا کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میت پہ قرآن پاک کا دور کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
میت پر قرآن پاک کا دور کرنا، اب یہ مختلف انداز سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت پر قرآن شریف غسل سے پہلے پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، ایک تو صورت یہ سوال کی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ کچھ یہ ان میت کی طرف سے جو باقاعدہ قرآن پاک دیے جاتے ہیں کسی کو، کیا کہیں گے آپ؟
میت پر جو قرآن پاک کا پڑھنا ہے، چاہے وہ غسل دینے سے پہلے ہو، غسل دینے کے بعد ہو، یا اس کے دفنانے کے بعد ہو، باہر صورت جائز ہے. یعنی اس یہ اصل میں اس کے لیے اصال ثواب ہے. البتہ یہ کہ اگر میت کے پاس پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں اتنا ہو کہ اس کا جسم یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ غسل کے وقت ایسے مقام پہ پڑھ رہے ہوں کہ اس کا جسم جو ہے وہ نظر آ رہا ہو اور آپ اس حال میں پڑھ رہے ہوں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے میں کسی بھی وقت میں یہ حرج نہیں ہے۔ یہ تو ایک صورت حال ہے جو اس حال ثواب کے لیے سلسلہ ہے۔ دوسرا، قرآن پاک اس کی طرف سے مختلف لوگوں کو دیے جا رہے ہیں،
جی
اگر تو فقط ایصال ثواب مقصود ہے کہ لوگ پڑھیں گے اور اس کو ثواب ملے گا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ البتہ اس میں مشورہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کسی سنی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کہ کیا چیز دینا یہ بہتر ہے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ بعض اوقات قرآن پاک کی جس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کو حاجت نہیں ہوتی، یا مساجد کے اندر، مسجدوں کے اندر بھی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں رکھا جائے، پہلے سے بہت سارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کی جگہ کوئی اور اچھا کام، کوئی اور کتاب وغیرہ، رسالہ وغیرہ، یہ کسی ایسے آپ عالم دین کو دے سکتے ہیں کہ جس کا پڑھنا یہ آپ کے مرحوم کو فائدہ دے گا،
ٹھیک ہے۔
اچھا، دوسرا، یعنی اگر قرآن پاک دینے سے مقصود یہ ہے کہ اس سے میت کی نمازوں وغیرہ کا فدیہ ادا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں فقط اتنا ہوگا کہ جتنا قرآن پاک کی قیمت ہے، یعنی ویسے تو وہ انمول ہے، لیکن جو بازار کے اعتبار سے اس کی قیمت بنتی ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی، وہ آپ نے جس شرعی فقیر کو دیا ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس اعتبار سے میت کا فدیہ ادا ہوگا، باقی اس کے علاوہ اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل سے، تفصیل سے آپ نے بتایا۔ قرآن پاک کے حوالے سے جب کہیں رکھنا چاہیں تو میرا بھی ایک مشورہ اس میں یہ ہے کہ بالخصوص جب مدارس کے اندر بچے، وہاں کون سا قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں، 16 لائنوں والا ہے، 15 لائنوں والا ہے، کس طرح کے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات آپ تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ لے کے مدرسے میں بھی دیتے ہیں کہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہاں بھی ایک پورا شیڈول ہوتا ہے اور باقاعدہ قرآن پاک متعین ہوتے ہیں کہ اس پر انہوں نے حفظ کرنا، اور جس پر وہ حفظ کر لیتے ہیں پھر اسی پر ہی وہ دہرائی کرتے ہیں، تو ان کو اپنی منزل یاد رہتی ہے، دیگر اور نسخوں پہ نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس لیے جب کبھی ایسا نیکی کا کام کرنا تو آپ وہاں پوچھ لیں، انشاءاللہ جب ان کی ضرورت کی چیز ان کو ملے گی تو آپ کو بھی ثواب کا ذخیرہ حاصل ہوگا اور ان کی بھی ایک ضرورت وہ پوری ہوگی، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سوال ہے میسج میں، مفتی یہ کہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف وغیرہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کلمہ شریف، درود پاک، اس طرح کی چیز،
ناپاکی سے مراد ظاہر ہے کہ یہاں پر جس کے بعد غسل فرض،
غسل فرض ہو،
تو ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، یعنی جس پر غسل فرض ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، یہ ناجائز و حرام ہے، سوائے ان صورتوں اور آیتوں کے کہ جو اللہ پاک کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اللہ پاک کی تعریف پر مشتمل ہیں، تو ان کو حمد و ثنا کی نیت سے پڑھنا، جیسے آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، تو اگر کوئی حمد اور ثنا کی نیت سے اس کو پڑھتا ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتا، تو یہ اس کا پڑھنا جائز ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنا ہو، درود پاک پڑھنا ہو، اذان کا جواب دینا ہو، یہ تمام کی تمام پڑھنا جائز ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ بندہ جلد سے جلد غسل کر لے اگر کوئی اس کو مجبوری نہیں ہے تو، ان تمام یعنی غسل کرنے کے بعد ان تمام کا اہتمام کرے، اذان کا جواب دے یا کلمہ طیبہ پڑھے، درود پاک پڑھے، لیکن اگر اس کے بغیر بھی کسی نے کلمہ طیبہ پڑھا، درود پاک پڑھا، اذان کا جواب دیا تو درست ہے اور اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔
ٹھیک ہے، مزید کال۔
میرا نام محمد اشتیاق ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں پانی نایاب ہے، چھوٹے بڑے ڈرموں میں پانی کی فروخت کی جاتی ہے، اور جب ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے؟
جی، پانی کے حوالے سے
یہ تو واقعی ایک المیہ ہے ہماری، یعنی باحثیت ایک قوم کے یہ ایک المیہ ہے کہ جس چیز کی بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ایسی چیز ہو کہ جو ہماری بنیادی ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں، تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں پر عموم ہے اس میں۔ تو جیسے ابھی بعض دوائیاں یہ انتہا درجے کی مہنگی ہو گئیں،
بالکل،
یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو فوری طور پر جو منافع خور ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے لوگوں کی زندگیاں خطرے کے اندر ہوں، مر رہے ہیں لوگ،
بنیادی چیزیں بھی، بالکل،
تو اس میں یہ فائدہ ہی اپنی بس اپنی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موقع مل گیا ہمیں مال کمانے کا، حالانکہ یہ موقع ہے کہ آپ ثواب کمائیں، لوگوں کی ہمدردی سمیٹیں، لوگوں سے ہمدردی کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جو مال کمائیں گے کتنا عرصہ رکھ لیں گے اپنے پاس، تو ایسے موقع پر تو اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا، اللہ پاک کو راضی کرنے کا یہ ایک بہترین سنہری موقع آپ کو فراہم ہوا ہے کہ ایسا موقع آپ کو مل گیا تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اس طرح پانی کو مہنگا کر دینا ظاہر ہے کہ کوئی بھی اخلاقاً اس کو درست نہیں کہے گا، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر یہ قانونی جرم بھی ہو. اگر قانوناً جرم ہے تو پھر تو ان کا کرنا ایسا ہے بھی غلط، اور اگر قانوناً جرم نہیں ہے تو اخلاقی اعتبار سے پھر بھی درست نہیں ہے. البتہ شرعاً یہ جائز ہے کہ جو قیمت اس کی آپس میں طے ہوئی، جس قیمت کے اوپر وہ لے لیا، تو وہ قیمت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی آپ کو اس کا مشورہ نہیں دے گا کہ آپ اس طریقے سے کریں.
ٹھیک ہے، مزید کال.
میں محمد سلیمان ٹیلی خان سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے، صبح کی جو نماز کا وقت ہے وہ سورج سے کتنا پہلے تک ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کا وقت کتنے ٹائم تک رہتا ہے؟
صبح کی نماز کا وقت انہوں نے کہا کہ سورج کی کرنوں تک ہے، تو عصر کی نماز کا ٹائم کتنے بجے تک رہتا ہے؟
سورج کی کرنوں تک نہیں، بلکہ سورج طلوع ہونے تک. جیسے ہی سورج کا کنارہ طلوع ہوا، فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو کرنیں نکلیں اور پھیلیں ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، پہلی کرن نکلے جو ابتدائی ہوئی، جیسے
نکلا اور ٹائم پورا ہو گیا. اور یہ جاننا بڑا مشکل مرحلہ ہے، بالخصوص جو شہروں کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے. تو اس کے لیے جو کیلنڈر وغیرہ بنے ہوتے ہیں، ٹائمنگ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمیں کفایت کرتی ہے. عصر کا جو وقت ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک ہے. جب تک سورج غروب نہیں ہوگا اس وقت تک آپ عصر کی نماز کا وقت رہے گا. البتہ جو آخری 20 منٹ ہوتے ہیں جس میں آنکھیں بآسانی سورج پہ جمنے لگتی ہیں، تو اس وقت میں جان بوجھ کے اتنی تاخیر کر دینا یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ کی بات ہے. لیکن اگر کسی نے اس وقت تک بھی اس دن کی عصر نہیں پڑی تو اس کو عصر بہرحال اس وقت پڑھنا ہوگی. جان بوجھ کے دیر کرنے کی وجہ سے بہرحال وہ گناہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنا ہوگی.
ٹھیک ہے، یعنی فجر میں تو ڈائریکٹ پورا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مکروہ ٹائم یا ان کو شاید شبہ اس طرح لگا ہو کہ عصر میں جیسے آخری 20 منٹ مکروہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی پڑھ سکتے ہیں. ادھر فجر کی نماز کا اگر سورج طلوع ہو گیا جیسے ہی، تو اب کیا کریں گے؟ فجر کی نماز اگر رہتی ہے کس کی تو کب ادا کرے گا؟
اگر سورج طلوع ہو گیا تو اب فجر کی نماز ادا نہیں ہو سکتی. اب 20 منٹ تک آپ نے انتظار کرنا ہے، 20 منٹ کے بعد پھر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے
قضا کی نیت سے.
جو قضا ہے وہ قضا ادا.
ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
میں ایک سوال کرتا ہوں کہ عورت اپنے بچے کی پیدائش کے کتنے دن تک کام نہیں گھر کا کر سکتی؟
ٹھیک جی، انہوں نے کام کے حوالے سے پوچھا ہے، میں نماز کے حوالے سے پوچھیں گے. اس طرح کا ہوتا تھا؟
دیکھیں، کام تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی شرعی اعتبار سے مدت مقرر نہیں.
ٹھیک ہے،
اب یہ عورت کی اپنی اپنی جسمانی صحت اور حیثیت کے اعتبار سے ہی معاملہ ہوتا ہے کہ بعضوں کو پرابلم آپریشن ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے آرام کرنا لازمی ہوتا ہے، وہ نہیں کر سکتی اس میں کام، اور بعضوں کا ایسا کوئی پرابلم ہوتا نہیں ہے. تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے مقدار مقرر نہیں ہے کہ ایک دن کام نہیں کرے گی، 2 دن کام نہیں کرے گی، 40 دن کام نہیں کرے گی، بلکہ جو اس کی صحت ہے اس کے حساب سے اس نے یہ کام کرنا ہے. ہاں، نمازوں کا معاملہ پھر جدا گانا ہے، اس کے احکام موجود ہیں کہ کتنے عرصے تک اس نے نماز، یعنی اس پر لازم نہیں ہوتی، نہیں پڑھ سکتی وہ، اور کب اس کو نماز پڑھنا شروع کرنا ہے.
ٹھیک ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے بچے کی ولادت کے بعد؟
40 دن، حد میں حد 40 دن، یعنی انتہا درجے تک 40 دن، اور کم سے کم مدت اس کی کوئی نہیں ہے.
کیونکہ اس لیے یہ ضروری سمجھ رہا ہوں بات کو تھوڑا وضاحت کرنا، کہ بعض اوقات 10 دن 15 دن بعد یا 20 دن جو بھی ان کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ بالکل پاک ہو گئی، اس کے بعد بھی کچھ عورتوں میں یہ ہے کہ 40 دن تک انتظار کرتے رہے.
نہیں، یہ غلط ہے. جب بھی ایک لمحے کے اندر بھی پاک ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کو نماز برحال ادا کرنی ہے.
ٹھیک ہے، مزید کال.
سوال عرض یہ ہے کہ یہ جو میت مر جاتا ہے ایک آدمی، عورتیں منہ دیکھنے جاتی ہیں اس کا، کیا اس کا عورت غیر محرم کا منہ دیکھ سکتی ہے میت کا؟
کیا کہتے ہیں، انتقال جب ہو جاتا ہے تو ظاہر محلے کی سب خواتین آتی ہیں، تو اس میں کیا ہے شرعی طور پر؟
اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بوڑھا شخص ہے اور کسی طرح کے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کو دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دیکھا جا سکتا ہے. یا کوئی بزرگ ہستی ہے اور ان کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور اس سے ثواب ملے گا، اس بنیاد پہ دیکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر اس کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی بری نیت ہے اس کے اندر اس کو دیکھنے کی، گناہگار ہوگی، اس کی اسے اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت دیکھنے کی حاجت نہیں ہے. یہ ہر مقام پہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ عورتیں باقاعدہ لائن لگا کے اس طرح دیکھیں، یہ بعض مقامات پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتی ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، نہ گھر والوں کی طرف سے زور ہوتا ہے، وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے جا کے چہرہ دیکھنا ہے، تو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کو اس سے ہمدردی ہے بھی تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اسالے ثواب کریں. آپ کے دیکھنے سے کون سا اس کو فائدہ پہنچ جائے.
وہاں جاتے ہیں تو ان کے جیسے خواتین کو خواتین کے ساتھ تعزیت کرنی ہے تو اس میں بھی دیکھنا ضروری, تھوڑی
کوئی ضروری نہیں ہے, بس آپ پڑھیں اس کے لیے کلمہ طیبہ پڑھیں, درود پاک پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, تو اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا.
جی مزید کون.
میں کراچی سے ارسلان بات کر رہا ہوں. میرے ابو کی ابھی 3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا ہے. مجھے ان کے اوپر کسی کا قرضہ تھا, مجھے یہ معلوم کرنا تھا. میں انہوں نے بولا ہم معاف کرتے ہیں یہ قرضہ ان کے اوپر. میں ان کا بیٹا ہوں اور میری 3 بہنیں, کیا ان کے اوپر یہ قرضہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں, یا مجھے قرضہ دینا چاہیے یا ان کا اتارنا چاہیے؟
اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے,
امین.
ہم سب کے مرحومین کی قبروں پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائے.
آمین.
کیا فرماتے ہیں؟
آمین. اگر وہ معاف کر چکا تو ویسے ہی وہ معاف ہو گیا,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اور اس کے اور احکام بھی ہیں, لیکن بہرحال معاف تو وہ ویسے ہی کر چکا ہے تو آپ کے والد صاحب کے اوپر سے ہی بوجھ اتر گیا. البتہ اب تبرعاً یعنی اپنے طور پر احسان کے بدلے احسان کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی رقم آپ ادا کریں تو ایسا کر سکتے ہیں. اب یہ قرض کا بدلہ نہیں ہوگا, بلکہ قرض تو معاف ہو چکا, جو بوجھ تھا وہ اتر چکا, لیکن چونکہ انہوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ ایک حسن سلوک کیا تو جب آپ کے پاس قدرت ہو, آپ کے پاس طاقت ہو, تو آپ کو چاہیے کہ آپ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ یہ دیجئے.
ٹھیک ہے. یہ میسیج کے ذریعے بھی کچھ سوالات آئے. ایک میسیج یہ آیا کہ اگر کسی نے بچپن میں کسی کے پیسے چوری کیے تھے اور جن کے کیے تھے وہ انتقال کر گئے, اب اس سے کیسے سب کو دوش ہو جائے, کیسے بری ذمہ ہو؟
بچپن کا یہ گناہ معاف نہیں ہے, اس انداز میں معاف نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو گئے تو اب آپ کہیں کہ جی وہ بچپن کا معاملہ تھا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نہیں. بلکہ وہ جو رقم ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے ورثہ تک کسی طریقے سے پہنچا دیں کہ یہ رقم آپ کے والد صاحب کی ہے, آپ ان تک پہنچا دیں جو ان کے وارث ہیں. پھر ان کا جو شرعی حصہ بنتا ہے وہ آپس میں ویسے ہی تقسیم کر لیں گے, لیکن ان تک پہنچانا بھی ضروری ہوگا, یہ آپ کے اوپر لازم ہوگا.
اس میں بتانا ضروری تو نہیں ہے؟
نہیں, ایسے چونکہ معافی جو مانگنی تھی وہ تو مرحوم سے مانگنی تھی,
ٹھیک ہے,
تو اب یہاں ان تک آپ پہنچا دیں گے یہ کافی ہوگا.
ٹھیک ہے. ایک سوال ہے, نماز میں دل کیسے لگے گا, کوئی وظیفہ ہے, کس کا کوئی طریقہ ہے, کیا ہے؟
دیکھیں بہت ساری صورتیں ہیں اس کی. اول تو یہ کہ آپ نماز میں یہ تصور کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق و سعادت دی کہ آپ اس کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, یعنی وہ ذات باری تعالیٰ کے جس نے ہمیں پیدا کیا, ہم پر انعامات کیے, وہ عظیم اور برتر ذات ہمیں اس بات کا موقع دے رہی ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ بندہ اس کا تصور کرے گا تو اس کا دل کرے گا کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ پاک کے انعامات کا اپنے اوپر تصور کرے کہ اس نے اتنے انعامات کیے اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے, تو یہ چیز بھی اس کو نماز کی طرف راغب کرے گی. فضیلتیں پڑھیں نماز کی, کہ کیا کیا فضیلتیں نماز پڑھنے پر آئی ہیں, کیا کیا وعیدیں نماز چھوڑنے پر آئی ہیں. پھر ان کے واقعات پڑھے کہ جو نماز کے شوقین تھے, اور ان کی صحبت اختیار کرے کہ جو نماز با جماعت پڑھتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کی طرف لے کر جائیں گی اور نماز میں دل بھی لگے گا. لیکن اگر نماز میں دل نہیں بھی لگتا تو ہم نے نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھتے رہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی دل بھی لگ جائے گا, اور نہ بھی لگے تو بھی ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ہمارا فرض ادا ہوتا رہے. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو من جد وجد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, راستوں کی طرف اسے چلاتے ہیں. آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دل نماز کے اندر لگ ہی جائے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے اندر مزہ بھی آئے گا.
ماشاءاللہ, آپ کی پوری گفتگو سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کو وظیفہ بنا لیں کہ نماز نہیں چھوڑنی, کسی طرح بھی نماز نہیں چھوڑنی, پھر آہستہ آہستہ پھر اگلے, کیونکہ ابتدان شیطان وسوسے جو ہیں وہ اسی کام سے ڈال کے کہ نماز کی طرف دل تو لگ نہیں رہا, یہ معاملہ, یہ توجہ نہیں ہے, مجھے وہ سمجھ فہم نہیں ہے, پھر وہ نماز سے دور کرتا ہے. تو نماز کو یہ فوکس کر لیں کہ یہ نہیں چھوڑنا, اور نماز کو بالکل اہتمام کے ساتھ اس طرح پڑھتے رہنا ہے. ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی, امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کی کتاب فیضان نماز ہے, یہ آپ حاصل کیجئے, اور اس میں ایسے کئی واقعات ہیں بزرگوں کے, ان کی نمازوں کے, ان کی عبادات کے انداز کے, تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت دل بھی لگے گا اور مزید نماز سے محبت پیدا ہوگی. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم جو سیکھا ہم نے, ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.